میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سید عبداللہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک شخص نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، مجھے کوئی علم کی بات سکھائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم میری اطاعت کرو گے؟ عرض کی، میں آپ کی اطاعت پر حریص ہوں۔ آپ نے فرمایا، روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، رات پہ قیام کرو، آرام بھی کرو، قصب حلال کے لیے کوشش کرو، گناہ سے بھی بچو، حالت اسلام میں ہی مرو اور مظلوم کی بدعا سے بچو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت ہی پیارے اور معتدل یعنی بیلنس اعتدال والے مدنی پھول حضرت سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اسلام و دین یہ اعتدال سکھاتا ہے، بیلنس، میانہ روی۔ افراط و تفریط سے ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں بچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تمام کے تمام مدنی پھول اپنے اندر اعتدال کا زبردست درس لیے ہوئے ہیں، نیکی کی دعوت کا درس لیے ہوئے ہیں، اور یقیناً بالیقین زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کا درس لیے ہوئے ہیں۔ اور ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے کہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے، اور کیا چاہیے؟ لہذا روزہ رکھو اور افطار بھی کرو۔ قیام کرو اور آرام بھی کرو، رات کا ایک حصہ قیام کرو اور آرام بھی کرو۔ قصب حلال کے لیے کوشش کرو، کاروبار، معاش، ضرورت پوری کرنی ہے، اور گناہ سے بھی بچو۔ حالت اسلام میں ہی مرو، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ قرآن کریم میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر مسلمان۔ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور مظلوم کی بدعا سے بچنا ہے، کہ جب مظلوم بدعا کرتا ہے تو اس کی بدعا میں اور قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا سے بچائے، ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ اب وہ ظلم اپنے بچوں پر ہو، اپنے بچوں کی امی پر ہو، گھر والوں پر ہو، پڑوسیوں پر ہو، کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، دوست پہ ہو، کسی پر بھی ہو، حتیٰ کہ میں عرض کروں گا کہ اپنی جان پر بھی ظلم کرنے سے بندہ بچے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرتا رہے۔ ابھی ظلم کی بات چلی تو مجھے ایک بڑا عبرت والا واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص کے گھر میں بچے بھوکے تھے، وہ دریا کے کنارے آیا کہ مچھلی پکڑ لوں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ وہ مچھلی پکڑ کر گھر جانے لگا تو راستے میں ایک شخص ملا، وہ عہدے دار تھا، اس کے بعد عہدہ تھا۔ اس نے اس کو کہا کیا ہے، مچھلی ہے، مجھے دے دے۔ بولا میرے بچے بھوکے ہیں۔ اور اس نے جبرن زور زبردستی کر کے اس سے مچھلی چھین لی۔ وہ بڑا رویا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مگر اس کو رحم نہ آیا۔ اب وہ مچھلی کو منہ سے پکڑ کر جب جانے لگا تو مچھلی کے منہ کے اندر سے دانت یا کوئی ایسی شے تھی جو اس کی انگلی میں چبھ گئی۔ ڈر تو ہوا، وہ گیا گھر میں، مچھلی اس نے بھونی اور کھائی۔ درد آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، بڑھتے 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 بہت تکلیف شروع ہو گئی۔ تھوڑا بہت اس نے علاج کروایا مگر تکلیف کم نہیں ہوئی اس کی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کو طبیب یعنی ڈاکٹر نے کہا کہ ہم تو کوشش کر رہے تھے لیکن آپ کی یہ انگلی صحیح نہیں ہو رہی، اور ابھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی انگلی میں زہر چڑھ گیا ہے، اگر آپ اپنا یہ دوسری انگلیاں اور پنجا بچانا چاہتے تو یہ انگلی کاٹنی پڑے گی۔ اور وہ تو بہت پریشان ہو گیا کہ میری انگلی کٹ جائے گی، یہ تو مجبوری تھی، کیا کرے۔ خیر آپریشن ہوا اور اس کی انگلی کاٹ دی گئی۔ تھوڑے دنوں تک اس کو افاقہ ہوا، اب ہاتھ میں درد شروع ہو گیا، پنجوں میں، ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا۔ اس کو بہت تکلیف پڑی، پھر گیا طبیب کے پاس، اس کا پھر علاج ہوا۔ پھر ڈاکٹر دنوں کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ زہر جو ہے نا وہ آپ کی ہتھیلی میں چڑھ چکا ہے، اگر بازو بچانا ہے تو ہتھیلی کاٹنی پڑے گی۔ اوئے ہوئے، اس کی تو حالت خراب ہو گئی، اب کیا کروں، اب مرتا کیا نہ کرتا، ہتھیلی کاٹ دو تو اس کی ہتھیلی کاٹ دی گئی۔ اب اس کا کٹا ہوا بازو ہے، پٹا بندھا ہوا ہے۔ تھوڑے دن تک درد نہ رہا، مطلب وہی جو ایک آپریشن کا درد ہوتا ہے، وہ پھر یہاں ہاتھ کھینچنا کا شروع ہوا۔ اب ہاتھ یہاں کتنا شروع ہوا، اب تکلیف اس کی بڑی 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 بہت بڑھ گئی، حتیٰ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ زہر اب آپ کے بازو میں بھی چڑھ گیا ہے، اگر آپ اپنا وجود بچانا چاہتے تو ہمیں آپ کا بازو کاٹنا پڑے گا۔ اب اس کا بازو کٹا، اب یہ پریشان نہ، اب ہے کیا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ تو یاد کر کے کوئی ایسا کام تو نہیں کہ جس کی وجہ سے تجھے یہ تکلیف مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہے اور زہر چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسے یاد کیا، یاد کیا، اس کو ہو سکتا ہے زندگی کے کئی واقعات یاد آ رہے ہوں، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اقتدار جو ہے نا یہ ظلم پر آمادہ کر دیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ طاقت، اقتدار، عہدہ، منصب، قہر و تسلط، یہ چیزیں عموماً بندے کو ظلم پر ابھار دیتی ہیں، عموماً نا انصافی پر ابھار دیتی ہیں، اور اس کے دماغ اور اس کے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ایک طرح سے ڈرنے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا، بے باک ہو جاتا ہے۔ اب اس کو پتا نہیں کتنی اپنی زیادتیاں یاد آئیں، اسی میں اس کو یہ مچھلی والا واقعہ یاد آ گیا کہ میں نے اسے ظلمن مچھلی چھینی تھی اور اس کے بعد مجھے تکلیف شروع ہوئی ہے۔ اب وہ اس غریب آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، وہ اب ملے نا۔ بڑی مشکل سے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس تک پہنچا، اس کو کہا کہ تو مجھے پہچانتا، اس کی تو حالت ایسی تھی وہ پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا، اس سے بھی پہچان کر رہے تو مجھے پہچان، تو اس نے کہا ہاں ہاں میں نے تمہیں پہچان تو لیا. بولا جب میں تجھ سے مچھلی لے کر گیا تھا تو نے کیا کہا تھا؟ بولا میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے بدعا کی تھی. اس نے معافی مانگی اور جو اس نے اپنا حال بتایا کہ بولا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب اس کو بھی رحم آیا، اس نے رحم کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ تو بھی اسے معاف کر دے، میں نے بھی اسے معاف کر دیا. اس کے بعد اس کے ہاتھ کا درد ختم ہو گیا. یہ مظلوم کی بد دعا ہے نا میرے میٹھے میٹھے پیارے بیٹھنا، اس سے بچے. بعض اوقات پڑوسی بد دعا کر دیتے ہیں، کوئی دکاندار جس کے ہم پیسے کھا کر بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بھی بد دعا کر دیتا ہے. 10-15-20 ہزار روپے کے لیے بندہ بد دعا کر دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، غریبوں کا جو پیسہ دبا دیتے ہیں، مزدوروں کے پیسے دبا دیتے ہیں، یہ بد دعا کر دیتے ہیں. بعض اوقات اداروں میں ملازمین کے اجارے ناجائز طور پر دبا دیتے کہ وہ واقعی ہو مظلوم نا، اور اللہ جانتا ہے کہ کون مظلوم ہے اور کون مظلوم نہیں. ہر یوں تو آپ میں دار کو خود کو بولے کہ میں مظلوم ہوں، لیکن مظلوم تو وہ جسے اللہ تعالیٰ کہے کہ ہاں یہ مظلوم ہے، جس پر واقعی ظلم ہوا، اور اللہ جانتا ہے کس پر ظلم ہوا، اور اللہ جانتا ہے کون مظلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون ظالم ہے، وہ اللہ جانتا ہے. اب جس پر واقعی ظلم ہوا، اب وہ کرے کیا؟ کیونکہ مظلوم کا کون سہارا، اسپیشلی طور پر اس طرح کا جو غریب طبقہ ہوتا ہے، اس کا کون سہارا ہوتا ہے؟ کوئی لفٹ نہیں کرا دے ان لوگوں کو، بیچاروں کو، غریبوں کو دھتکار دیا جاتے ہیں. کوئی بڑے آدمی کا کوئی بال تو اکھاڑ کر دیکھے، اس کی نسلیں اکھاڑ کر رکھ دیں گے. یہاں بیچارے غریب مظلوم بے سہارا لوگوں کو تو مطلب کچلا جاتا ہے نا، مشق کی جاتی ہے ان پر کچلنے کی. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنا حقیقی معنوں میں خوف عطا فرمائے. بڑا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ڈرنا چاہیے کہ کوئی مطلب ہم سے غلطی نہ ہو جائے. غریب آدمی بھی غریب پر ظلم کر لے گا. ہاں یہ نہیں ہے کہ امیر آدمی اقتدار والا آدمی ظلم کرے گا، غریب آدمی غریب پر ظلم کر لے گا، بڑا آدمی چھوٹے پر ظلم کر لے گا. بھائی سپروائزر ہے، سپروائزر بھی کون سا امیر آدمی ہوتا ہے؟ بعض اوقات 10-15-20 تو سپروائزر بنا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا عہدہ آ جاتا ہے، ٹائم لینے میں، مزدوری لینے میں، اجرت دینے میں، پیسے لینے میں ظلم پر آ جاتا ہے، جبر زبردستی پر آ جاتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے کئی لوگوں کی بددعائیں لینا وہ شروع کر دیتا ہے. ہسپتالوں میں لوگ بددعائیں لے لیتے ہیں. اب بددعا، اب ہسپتال کے عملے کا آدمی ہے، بیٹھے بیٹھے یہ بددعا لے لیتا ہے. پھر رحم، کرم، شفقت، محبت، درگزر، غم گساری، غم خواری، یہ جذبے کہاں چلے گئے آج ہمارے؟ کہ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو بندہ بے چین ہو جائے، تل ملا جائے کہ یار میں اس کی تکلیف دور کر دوں. یہاں تو تکلیف، آج کل تو تکلیف دور کون کرتا ہے؟ میں ظالم نہیں کہتا، لیکن تکلیف دور کون کرتا ہے؟ اب تو کوئی تڑپتا ہوا دیکھو تو اس کی سیلفیاں بنانا، اس کی موبائل میں موویاں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے اس کو مطلب کہ میڈیا پر یا اس کی طرح سوشل میڈیا پر اس کو چڑھا دیں گے. کوئی تڑپتا ہے اس کو لوگ بچانے بھی نہیں آتے، ایسا عجیب حال ہو گیا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ بہت دکھی ہیں. کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی انجینئر، کوئی سرکاری عہدیدار، کوئی تھانے والا، کوئی جاننے والا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مذہبی ادارے کا کوئی عہدیدار ہو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرے. مسجد کی کمیٹی ہے، اللہ نہ کرے امام پر ظلم کر بیٹھے، مؤذن پر ظلم کر بیٹھے، خاتم پر ظلم کر بیٹھے، وہ مظلوم ہو جائے، اللہ نہ کرے وہ بد دعا کر دیں. تو اسی طرح جن کے ہاتھوں میں اجارے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں مطلب پیسے لینے پیسے دینے کا ہوتا ہے، بعض اوقات اختیارات ہوتے ہیں جن کا بالکل تقاضا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے مظلوموں کی داد رسی کرے اور ان کی مدد کرے، ان کو ظلم سے نجات دلائے، لیکن وہ اپنے اقتدار میں اور اپنی مستی میں مست ہے کہ ابھی کچھ کرنے جاؤں گا مخالف ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، میری سیٹ چلی جائے گی، میری ذمہ داری چلی جائے گی. ارے بھائی تو آپ کیوں بیٹھے ہیں سیٹ کے اوپر؟ آپ کیوں بیٹھے ہیں ذمہ داری کے اوپر؟ آپ کو کس چیز کی تنخواہ دی جا رہی ہے؟ آپ کس چیز کی آپ نے ذمہ داری قبول کی؟ آپ پورا حق ادا کریں. بعض لوگ نہیں کرتے، میں نہیں کہتا کہ ہر بات ظلم کی طرف جائے گی، بعض چیزیں خیانت کی طرف لے کے جاتے، وہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، خیانت پہ چلا جاتا ہے، وہ پتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پھر بھی ہو رہا ہوتا ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں پھر بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، بعض اوقات ذمہ دار بنائے جاتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، اور مسلمان کی امتیازی شان یہ ہے کہ وہ جو وعدہ کرے اور امانت ہو لے اس کی وعدہ وفا کرے اور امانت کو پوری کرے، یہ مسلمان کی امتیازی شان ہے، اب وہ وعدہ اللہ سے کرے یا مخلوق سے کرے، وہ امانت جو رب کی طرف سے ہو یا مخلوق کی طرف سے ہو، اس کی ادائیگی کرنا یہ مسلمان کی امتیازی شان ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اس کام کو پورا کر کے دے، نہ کہ لے تو لے اس کے بعد وہ گم ہو جائے کھو جائے اور کام نہ دے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم سے بچائے، آپ سوچتے رہا کرو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام میں، سوچتے رہا کرو، بھلے آپ امیر ہیں غریب ہیں مزدور ہیں سیٹھ ہیں ذمہ دار ہیں نگران ہیں جو بھی ہیں، آپ ہمیشہ سوچتے رہا کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنا ڈر بڑھائیں، حق تقاتی ہی حق تقاتی ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ایسا کوئی نہیں ویسا کون ڈرے گا جیسے، لیکن اپنی طاقت بھر، اس کی تفاصیل جب آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوگا کہ اپنی طاقت بھر بندہ اپنے رب سے ڈرے، اور اس سے غلطی ہو جائے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو جھجکتا رہے یا گھبراتا رہے، مطلب امیر سنت کو تو میں نے اتنا دیکھا ڈرتے ہوئے، اتنا مطلب کہ ڈرتے ہیں کہ اگر جیسے کہ یہ کہنا یار ذرا ہٹیے گا اس کو جگہ دے دیں، امیر سنت سے نہیں نکلتا یہ جملہ کہ اس کو ہٹیے گا، ہٹیے گا اس کو بولوں گا نا برا لگ گیا، تو بندے سے کیا ڈرنا ہے، مگر اس کو برا لگ گیا، اس کی دل آزاری ہو گئی، حق تلفی ہو گئی، خدا نہ خواستہ یا کچھ اور ہو گیا، مجھے واقعہ یاد ہوگا حاجی امین آپ کو یاد ہوگا امیر سنت اوپر نماز کے لیے تشریف لائے، اوپر نماز جو جماعت جہاں ہو رہی تھی، تو ڈرنا جس کو میں بولتا ہوں نا ڈر، تو امیر سنت کا یہ معمول تھا کہ آپ اقامت آپ فرماتے تھے، تو اقامت کی ایک عموماً جگہ ہوتی ہے کہ امام صاحب کے پیچھے عموماً اقامت کہی جاتی ہے، تو امیر سنت کا ایک اقامت کا ایک روٹین تھی، روزانہ اقامت دیا کرتے تھے، تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی بزرگ ٹائپ کے تھے، بڑی عمر کے تھے، کیونکہ بدل بدل کر اسلامی بھائی آتے ہیں نا جہاں امیر سنت نماز پڑھ رہے تھے، شاید رمضان مبارک کا واقعہ ہے، دعائے افطار کے بعد مغرب کی نماز میں، تو ایک بڑی بزرگ ٹائپ کے تھے، وہ آ کر وہ کھڑے ہو گئے جہاں بابا کھڑے ہوتے ہیں اقامت دیتے تھے، تو وہ وہاں بیٹھ گئے، تو کسی نے آ کر ان کو ہٹایا، ہٹایا کہ آپ ہٹے تو امیر سنت یہاں اقامت، امیر سنت دیکھ لیا، آپ نے فرمایا تم نے ہٹایا کہ اس کو، یار مطلب یہ مسجد ہے اور مسجد کی جگہ کسی کی بندھی ہوئی نہیں ہے، اور آپ نے ان کو ہٹایا، اب اس کا دل دکھا ہوگا، اس کی دل آزاری ہوئی ہوگی، اس کو تکلیف ہوئی ہوگی، اب باپ رے باپ، مطلب بات یہ چھوٹی لی نہیں بابا نے، ایک تو خصوصیت یہ ان چیزوں کو چھوٹا لیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اب اس سے معافی، اچھا جس نے ہٹایا تھا اس کو کہا تم بھی معافی مانگو، وہ بھی معافی مانگے، اب وہ تو مطلب اس کی تو کیفیت ہی کچھ اور تھی، شاید ایسا کہہ سکتے کہ اس کو یہ محسوس نہیں ہوا ہو جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن باپا نے محسوس کر لیا امیر سنت نے کہ یہ ہوا غلط ہے، اب وہ بھی معافی باپا بھی معافی، اس کے بعد پھر کچھ تحفہ نکال کے اس کو دیا، خوش ہو جاؤ، پھر نماز پوری کی، نماز پوری کرنے کے بعد پھر اس کو تحفہ نکال کر دیا، اور اے بھائی اللہ کرے، مطلب بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں نا جان نہ پہچان، یعنی بالکل ان نون بزرگ آدمی، ایک مطلب کوئی پہچان نہیں، شاید رنگین کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے اس نے، اب وہ خان صاحب ٹائپ کے تھے، ایسی کیفیت تھی، آج امین بھی وہیں تھے دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میں تو بس سچی بات ہے اول تاکہ دیکھ رہا تھا، بولنے کی جرت نہ بولنے کی ہمت نہیں تھی، یہاں کیا بولے، یہاں نہیں بات، یہاں نہیں بولا جاتا بھائی، لیکن مجھے اس سے سیکھنے کو ملا، ایک ایک چیز پر ڈرنا اللہ تعالیٰ سے، کہ یار یہ بول دیا اس کا دل دکھ گیا ہوگا، لے لیا اس کا دل دکھ گیا ہوگا، یہاں میں بیٹھ گیا اس کا دل دکھ گیا ہوگا، اس کو ہٹا دیا اس کا دل دکھ گیا ہوگا، یہ دل دکھنا ہے نا، دل دکھنا، اس کے بارے میں اگر بندہ غور کرتا رہے نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آگے پیچھے دھکا لگ گیا ہوگا، یہ لے لیا ہوگا وہ لے لیا ہوگا، यार इसने सोचा होगा कि मैं आऊंगा तो मेरे को मुस्कुरा कर ये मिलेगा, मैं तो मुस्कुरा कर मिला भी नहीं, अब क्या करूं, उसका दिल दुख गया। ये जो जुमला है ना, दिल दुख गया होगा तो, हम तो कहते दिल दुख गया, अब ऐसे कहें दिल दुख जाएगा यार, लेकिन यहां अजीब कैफियत है अल्लाह वालों की, दिल दुख गया होगा तो अब क्या होगा, अगर मरने के बाद पता चला कि मैंने दिल दुखा दिया तो अब क्या होगा। तो ये कैफियत ऐसी है कि आपको लोगों का दिल खुश करने पर आमादा करेगी। किसी को कह दिया यार ठीक है भाईजान आप थोड़ा बैठ जाओ, मेरे को दूसरी बात भी करनी है, और सबके सामने बोला थोड़ा सा बैठ जाओ, उसका दिल दुख गया होगा तो, भाईजान आप तो माइक लेकर खड़े हो गए हो, माइक छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, चिपकू हो यार, अब आप दस आदमी के सामने बोल दो तो चिपकू है, अब ये बात उसके दिल पर चिपक गई होगी तो, उसका दिल दुख गया होगा तो, बस में आते जाते किसी का दिल दुखा दिया होगा तो, सीढ़ी उतरते चढ़ते दिल दुखा दिया होगा तो, नाबालिग का अल्लाह ना करे दिल दुखा दिया होगा तो, या अल्लाह वो तो माफ करने का भी हक नहीं रखता, अब दुआ करते रहे या अल्लाह या बालिग होने तक तो उसको जिंदगी तो अता कर, ताकि बालिग होते ही मैं से माफी तो मांग लूं। दिल दुख गया होगा तो, ये एक वाकई बेहतरीन जुमला है हमारे हमारे दिमाग को ठिकाने पर लाने का। तेज जुमले में बात कर दिया, अब उसका दिल दुख गया होगा तो ये जो है ना दिल दुख गया होगा तो, इसको जरूर भी जरूर नोटिस लें इसका, ताकि हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते घर में घर से बाहर इस बात को हमेशा गौर करते रहें कि किसी का दिल ना दुख जाए, वरना हम आजमाइश हो सकती है, हम अल्लाह ना करे किसी की बिला इजाजत शरई दिल आजारी में मुबतला ना हो जाएं। हाँ ये अलग बात है कि अब कोई अपने ऊपर ही दिल दुखना ले ले तो ये एक अलग मैटर होता है। जैसे हाल में एक वाकया हुआ कि किसी ने कहा कि यार मेरे दिन में सोने का टाइम है और मेरे पड़ोस के अंदर वो काम शुरू हो गया यार, अब ड्रिल मशीन चलती है ना, ठंडर चलती है ना, हथौड़ियां चलती हैं, मैं सो नहीं सकता हूं यार, उसको एहसास होना चाहिए था। तो मेरी बात भी मैंने कहा यार कितने कौन से टाइम पर होता है, तो दिन में होता है, अब वो दिन में कौन सा सोने का टाइम है, अब वो सो नहीं सक रहा क्योंकि उसकी आवाज आ रही है, मगर ये आवाज जो उसको सोने नहीं दे रही तो इसमें वो दिल नहीं दुखा रहा, क्योंकि इतने बजे सुबह 8 से लेकर शाम 5-6 बजे तक तो काम करें तो उर्फ है, अगर सारे के सारे बोले मेरे सोने का टाइम है तो मजदूर काम कब करेगा। तो भाई आपके सोने का टाइम गलत है ना कि उसके काम का मामला गलत है। घर अब आपके घर के साथ बिल्डिंग में तामीर हो रही है, अब आपके बिल्डिंग तामीर हो तो ठटर चलेगा, इतनी बड़ी मशीनें चल रही होंगी, घड़े खुद रहे होंगे, और आप बोलो मेरे सोने का टाइम है, तो अब सोने का टाइम है तो क्यों सो रहे भाई, 8-9 बजे उठे काम पर निकले आप, आपको सोने की जरूरत क्या है रात दोपहर को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक या 1-1, 1.5-2 बजे तक। वो तो वो मुझे तो बात हो रही थी, मैंने कहा जिसमें वो कौन सा हक तलफ ही कर रहा है, देखिए अगर वो हक तलफ ही करे तो उसको बोला भी जाए समझाया भी जाए, दरगुजर से भी उसको बोला यार थोड़ा सा कुछ करो यार, वो हक तलफ ही तो है नहीं, आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आपका सोने का टाइम गैर फितरी है, उसके काम का टाइम गैर फितरी नहीं है। अब उसको बोला यार आप मजदूरों को 2 बजे के बाद बुला लेना, तो 2 बजे के बाद मजदूर क्या करेगा, मजदूर तो 2 बजे तो उसकी आधा दिन पूरा हो जाता है, 8-9 बजे मजदूर काम शुरू करते हैं। तो इस तरह अगर आपके घर के साथ किसी की बिल्डिंग बन रही है, कोई घर बना रहा है, कोई और कुछ हो रहा है, या ऊपर छत पर को काम हो रहा है, रात को कोई 12 बजे सोफा खींचा ठर करके अब ये क्या हो गए, हर भर आ गए क्या ऊपर सोफा, भाई तो ये सोफा खींचने का कौन सा टाइम है, ये नोटिसेबल बात है ना, रात को 2 बजे 12 बजे 1 बजे अलमारी सेट हो रही है, बुर्र करके धक्का मारा अलमारी सेट, अलमारी भाई अलमारी भाई मेरा घर है मेरी छत है मैं अलमारी सेट करूं जो भी करो भाईजान पड़ोसी है, रात के 12 बजे अलमारी सेट करने का टाइम नहीं है। अब रात को 12 बजे उसकी थकन उतरी है, रात को 12 बजे वो ले गया भाई मसाला लेकर ठा करके उसको मसाला पीसने का, यही रात को 12 बजे का टाइम मिला, भाई ये कोई मसाला पीसने का टाइम नहीं है, लोगों के सोने का वक्त है। मैं मुल्क से बाहर देखा है मैंने कि वो साइलेंट जोन, यानी पूरे पूरे इलाके साइलेंट जोन बन जाते हैं, जहाज तक नहीं गुजरता वहां से 10 बजे के बाद, कि 10 बजे के बाद जहाज गुजरेगा लोग सो नहीं सकेंगे, ایک سونے کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور دن معاش کے لیے بنایا. تو اب اگر کوئی دن کو سوتا ہے یا ایسے موقع پر سوتا ہے کہ جو عرف اور عادت کے مطابق نہیں ہے، تو دنیا کا نظام تھوڑی کرے اس کی سونے کی وجہ سے. بھائی میں پڑھ رہا ہوں، میرا مطالعہ ہے، تو اب مطالعہ ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ بلڈنگ بنانا بند کر دیں، راستے بنانے بند کر دیں، گھڑے کھودنے بند کر دیں، پانی کی بورنگ کی لائن نکالنا کیا بند کر دیں کہ حضرت کے پڑھنے کا ٹائم ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا ظلم ہے، کیا ظلم نہیں ہے، کیا حق ہے، کیا حق نہیں ہے، کہاں پر اذیت ہے، کہاں متعزی ہے. یعنی اذیت اور نے اذیت پہنچائی کسی نے، وہ گناہگار. اب میں نے اذیت اور لی تو میں متعزی ہو گیا. تو متعزی ہونا تو یہ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. ہاں آپ کو جیسے میں نے رات کے 12 بجے کی مثال دی، اب کو رات کو 12 بجے اپنے دروازے کو لوگ صحیح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو ایک الگ ہے. ایک ایمرجنسی ہوتی ہے، دروازہ بند ہو گیا، تالا لگ گیا، چابی باہر رہ گئی ہے اور اب آپ تالا توڑ رہے ہیں، تھک تھک ہو رہی ہے، اس پہ معافی مانگ لیں آپ پڑوسیوں سے، اوپر نیچے آگے پیچھے. بلڈنگ میں رہتے ہیں، علاقے میں رہتے ہیں. اب جیسے کہ آپ جن علاقوں سے ہیں تو اس میں اتنی بلڈنگیں نہیں ہیں، نیچے نیچے کے کی مکان آپ کے یہاں کافی ہوتے تو اب پڑوس میں ایسا کام ہو رہا ہے. تو یہ سب غور طلب چیز ہے. اور رات کو اس کو 3 بجے رات کو اٹھ کر یاد آئے گا، یار یہ دیوار بڑی اچھی ہے، اتنے سالوں سے میرے کو دیوار یاد نہیں آئی، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر مطلب کہ میرے کو نالے نے پاک فریم لگانی ہے. اور رات کے 3 بجے یہ بولا کہ میرے کو تھوڑی دو، کیلی دو. رات کو 3 بجے اب دروازہ بجا، رات کو 3 بجے اللہ کے بندو میں نالے نے پاک کی فریم لگا رہا ہوں. ارے بھائی تو جس کے نقشے نالے نے پاک کی فریم لگا رہے ہو اور جن کے نقشے نالے پاک کی تم تعظیم کر رہے ہو، اس آقا کی تعلیم کو تو سمجھو. تجھے پڑوسی کو تکلیف دینے کا کس نے کہا تھا؟ رات کے 3 بجے تیرا عشق رسول ایسا جاگا کہ تو نقشے نالے پاک کی فریم لگانے کے لیے رات کو 3 بجے ٹھا ٹھا کر کے تھوڑی مار رہا ہے اور دیوار میں موجود ڈرل مشین چلا رہا ہے. ارے اس کا بچہ سویا ہوا ہے، بےچارہ خود سویا ہوا ہے، کوئی آرام بھی تو کرنا ہے کسی کو. رات کو 2 بجے اس کو مدینہ یاد آ گیا نا، رات کو 2 بجے اسے مدینہ یاد آ گیا، ٹیپ شروع کیا اور زور سے آواز میں مدینے کی یاد میں رونے لگا ہوا، ٹیاں ناتے بجا کر. پڑوسی بولے کیا ہو؟ بولو تم کو بھی مدینہ یاد دلا رہا ہوں. بھائی کو آپ کو مدینہ یاد آیا، اللہ آپ کے مدینے کی محبت میں اور اضافہ فرمائے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ رات کو 2 بجے اب اتنی زور سے ٹیپ بجا دو کہ پڑوسی کو جگا دو. بولو کیوں جگایا تھا بھائی؟ تم بھی مدینہ یاد کرو. یہ اگر جب میں خوش طبعی کر رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک توجہ دلا رہا ہوں کہ جو اتنے بڑے بڑے بھونپو لگا کر جو ناطے سنتے ہیں نا سڑکوں پر، رات کو 2-3 بجے تک جو ناطے چل رہی ہوتی ہیں، یا نانا بھائی سونے دو یار. اسلام کی کوئی تعلیمات کے احساس ہے یا نہیں کہ اسلام نے مسلمانوں کے کیا حقوق رکھے ہیں، شہریوں کے کیا حقوق رکھے ہیں، رہنے والوں کے، سونے والوں کے، کام کرنے والوں کے کیا حقوق رکھے ہیں؟ رات کو 2 بجے آ کر ایک مجھے گلی کا پتہ ہے، رات کو 2 بجے آ کر ہارن بجے پاپ، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بالکل گلی کے کونے پر ہارن بجا ہوئے، گلی کے دوسرے کونے پر آواز آ ہوئے، معلومات کرنے سے پتہ چلے کہ جناب وہ چوکی دار کو اٹھا رہا ہوں. تو دیکھ تیرے دروازے کے باہر تو پومپو بجا رہا ہے، چوکی دار نہیں اٹھ رہا. تو یہ پومپو کی آواز جو چوکی دار کو اندر سے اٹھا رہی ہے، پورے محلے کو اٹھا رہی ہے کہ سارا محلہ کا دروازہ کھولے گا، حضرت تشریف لائیں. تو ایسا چوکی دار رکھا کیوں تھا جو رات کو سوتا ہے؟ چوکی دار تو رات جاگنے کے لیے تھا، نہ کہ سونے کے لیے تھا. اور اگر آپ کو اتنی ہے تو اب اٹھیے، دروازہ بجائیے یا چابی سے دروازہ کھولیے، اندر چلے جائیے مین دروازہ کو. رات کو 2 بجے ہارن بجے گا، اگلا بولے میری گاڑی ہے، میرا محلہ ہے، میرا علاقہ ہے، دروازہ بھی میرا ہے، چوکی دار بھی میرا ہے. اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. حقوق عامہ کا خیال رکھا جائے گا، لوگوں کی تکالیف کا خیال رکھا جائے گا. مفتوح المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، تکلیف نہ دیجیے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ تکلیف نہ دیجیے. بڑی دلچسپ کتاب ہے. میرے خود 2-3 بیان کیے یار، مزہ آ گیا میرے کو تو بیان میں. ارے مہمانوں کے اوپر ہے، میزبانوں کے اوپر، ارے تو نیم آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، آپ سوتے رہ جاؤ گے کہ کن کن طریقے کار سے سکھایا گیا کہ تکلیف نہ دیجیے. کون کون لینے کی نیت کرتا ہے؟ تو اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچانا ہے اور اوروں کو بھی تکلیف سے بچانا ہے. ظلم سے بچنا ہے، ظلم سے بچانا ہے. نیکی کی دعوت دینی ہے، نیکی کرنی ہے اور نیکی پر آمادہ کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہین نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ابھی آپ نے جو ایک واقعہ سنایا تھا مچھلی والا, یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ بھی بڑی خوبصورت کتاب ہے.
یہ بھی بہت پیاری, جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے. اس کتاب کو بھی مقتط المدینہ سے ہدیتن حاصل کریں. اس میں علم دین کی دعوت ہے, علم دین حاصل کرنے کی دعوت. آپ اسے کون روزانہ روزانہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ مقتط المدینہ کی کتاب پڑھتا ہے روزانہ, کوئی حرج نہیں ہے. پڑھتے تو ٹھیک ہے, نہ پڑھتے تو ٹھیک ہے. ایک دو تین چار پانچ چھ, چھ سات اسلام بھائی ہیں, دس بارہ آٹھ دس اسلام بھائی ہیں. کچھ طے کر لیں, آج طے کر لیں ایک گھنٹہ بارہ منٹ مقتط المدینہ کی کتاب. اس میں چلیں قرآن کریم کی تلاوت بھی شامل کر لیں, قرآن کریم کی تلاوت اور مقتط المدینہ کی کوئی بھی ایک کتاب. ایک گھنٹہ بارہ منٹ کم از کم اپنا مطالعہ رکھیں, میرا مشورہ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے علم میں عمل میں کتنی برکت آئے گی. اس میں آپ کو مشورہ دوں گا, نماز کے احکام اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, غیبت کی تباہ کاریاں, اور وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لے لیں, حسد لے لیں, تکبر لے لیں, ریاکاری لے لیں, امیل سو کے چھوٹے چھوٹے رسالے لے لیں, بادشاہوں کی ہڈیاں نیا پرنٹ ہو کر آیا ہے وہ لے لیں, تو دلچسپی بھی رہے نا. سیلفی کے نقصانات کی 30 عبرتناک واقعات اس کے اندر, وہ لیں. تو اس طرح کی کتابیں لے لیں, رسالے لے لیں, اور کم از کم ایک گھنٹہ, کم و بیش ایک گھنٹہ بارہ منٹ. چلو شروع میں اگر ایک گھنٹہ بارہ منٹ نہیں بھی تورا مثلا طبیعت بنتی, اب اسٹارٹ لیں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 20 منٹ, 25 منٹ پڑھا, اب لگا کہ نہیں بس تو چلو کوئی اور نیکی کے کام میں مصروف ہو گئے. لیکن اگر آپ نے ذہن بنا لیا, جو میں نے آپ کو عرض کیا, اگر اس طرح کتابیں لیں دلچسپی کے ساتھ, واقعات کے ساتھ, حکایات والی, تو انشاءاللہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ مطالعہ بہت کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یار. تو کتاب کھولتے ہیں تو بعض اوقات گھڑی دیکھتے ہو اتنی دیر ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی دیر ہو جاتی ہے. اتنی دیر ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ یہ ہوگا آپ کے ساتھ بھی. کبھی آپ پڑھنے بیٹھیں, پڑھتے پڑھتے آپ کو لگے گا کہ وہ یار یہ پتہ ہی نہیں چلا. کبھی کبھی واقعی الارم رکھ کے پڑھنا پڑتا ہے, کتنے بجے اپنے کو کھڑا ہونا ہے تو الارم سیٹ کر لو, تاکہ یہ الارم بتا دے گا کہ یار ابھی ہمارا کھڑے ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات, احساس نہیں ہوتا پڑھتے پڑھتے, بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے, لکھتے لکھتے دیر ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ پھر چیز آ رہی ہوتی ہے, لکھنا ہوتا ہے تو نہیں بعض اوقات احساس ہوتا, تو وہ دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, تو یوں الارم پھر بعض اوقات رکھنا پڑتا ہے کہ یہ الارم آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو یہ کرنا ہے. تو میری مدنی التجا ہے آپ سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, روزانہ مطالعے کا ذہن بنائیں, اور اس کے لیے کوئی صورت بنائیں تاکہ آپ مطالعہ کر سکیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا ابھی جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے متعلق کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہو تو آپ کر سکتے ہیں.
آپ نے بیان میں فرمایا کہ شروع میں جو روایت آپ نے بیان فرمائی کہ روزہ رکھیں اور جو ہے اس طریقے سے کام کریں اور حرام بھی کریں, جو کہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے, فجر میں نہیں اٹھ پاتے, تو اگر وہ اپنا یہ جدول بنائیں کہ ہم جو ہے رات کے اندر کام کریں گے, فجر کی نماز پڑھ کے ہم سو جائیں گے, فجر کے بعد سے مطلب فجر کی نماز کے بعد سے اور جو ہے ظہر تک کے ہم جو ہے آرام کر لیں گے, اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع کر لیں گے, تو یہ کرنا کیسا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں.
اصل ہے یہاں پر اب تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے, تم کو تمہارے تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے. یعنی یہ وہ بات ہمارے بزرگ گزرے کہ جنہیں تو باقاعدہ یہ کہا جاتا تھا کہ اب آرام بھی کر لیں کتنی عبادت کریں گے, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے آپ کچھ عبادت بھی کر لو کتنا آرام کرو گے. بعض بزرگ ہوتے تھے جو عبادت میں سے کمانے کا وقت گزار نکالتے تھے, اور آج ہم ہیں کہ کمانے میں عبادت کا وقت نکالتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے. البتہ یہ کہ اگر کوئی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، رات کو گناہوں میں گزارتا نہیں ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور بولتا ہے فجر پڑھ کے سوں گا، تو فجر پڑھ کے سونا کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، جبکہ راتیں کالی نہیں کرتا، راتیں خراب نہیں کرتا، راتوں کو گناہوں میں نہیں گزارتا، لیکن یہ ایک طرح سے ہے ان نیچرل، رات ہے سونے کے لیے، رات آرام کے لیے، رات کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے جو دن میں نہیں مل سکتا. جیسے میں نے کہا کہ اب دن میں گاڑیوں کا پمپوں کا آواز اور ٹرک کا آواز اور گاڑیوں کا آواز اور بسوں کا آواز، اچھا پھر گھر کے کام کاج صبح شروع ہو جاتے ہیں. اب ہمارے گھر والے یا آپ کے گھر والے کیا صبح اٹھتے ہیں اور 8-9-10 بجے شروع ہو جاتا ہے، گھر والے کو ناشتہ بن رہا ہوتا ہے، تو کام کاج ہو رہا ہوتا ہے، صاف صفائیاں ہو رہی ہے، تو اپنے بولے کہ نہیں ماں بدول کے سونے کا ٹائم ہے، کوئی دروازہ بھی نہیں کھولے، پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جن کے لیے کچھ اور طریقہ کار یا اور سہولت موجود ہوتی ہے، وہ ایک الگ ہوتا ہے. تو بعض ایسے بھی گزرے کہ جو رات رات بھر نیکی کرتے رہے، تحریر کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، پھر دن کو سوتے. امیر سنت کا تقریباً معمول یہاں ہوتے ہیں، عوامی طور پہ تو دن میں سونے کا ہوتا ہے، اور کہیں اور ہوتے تو رات کو بھی سوتے ہیں، کچھ دن میں تھوڑا بہت سو لیتے ہیں، باقی تحریری کام، نماز، اوراد، وظائف، عبادت، ریاضت، انہیں میں ان کے اوقات تسبیحات وغیرہ میں گزر جاتے ہیں. مگر یہاں جو آپ نے سوال کیا نا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، یہ تشویشناک بات ہے. رات سو بھی جاتے ہیں نا کہیں، تو ان کی بھی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اصل پرابلم یہ کہ ہم نے تو تحریک چلائی تھی تربیت اجتماع میں بھی، میرا یو کے میں بھی جانا ہوا تھا تو دو تربیت اجتماع ہوئے، پہلی ہی بیان میں عرض کر دیا تھا کہ آج ہم نے خود اٹھنا ہے فجر میں، اپنے الارم پر خود اٹھنا ہے، کیونکہ ایک تعداد ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا ہے کہ ان کا موبائل الارم بجا بجا کر موبائل کا دم گھٹ گیا، موبائل کا وہ الارم کا انتقال پر ملال ہو گیا، مگر وہ ایک حضرت کو وہ ہل تک نہیں رہا ہے بھائی، الارم تو کیا گھنٹہ لگانا ہے، کیا لگانا ہے کہ دھماکہ لگانا ہے، گھنٹی سے بھی نہیں اٹھتے، گھنٹے سے بھی نہیں اٹھتے، کیا گھڑی کے اندر الارم کی جگہ پر دھماکہ لگانا ڈا کر کے، اس سے بھی نہیں اٹھ رہے گئے. اور ان کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی اٹھانے کی چیز ہے، نہیں اٹھتے یار. تو ایسو کو پہلے علاج بھی کرانا چاہیے، معذرت کے ساتھ علاج بھی کرانا چاہیے. بعضوں کی اس طرح یہ مرض بھی ہوتا ہے بھائی، نارملی دو آنکھ کھل جاتی ہے، مرض بھی ہوتا ہے، بے احتیاطی بھی ہوتی ہے، غفلت بھی ہوتی ہے، احساس ذمہ داری کی کمی بھی ہوتی ہے. تو فجر میں نہ اٹھنا نا یہ تو خود ایک بڑی تشویشناک بات ہے. فجر میں اٹھنا بھی ہے، بلکہ فجر میں اٹھنے کا آپ جدول کیوں بناتے ہو، آپ تہجد کا جدول کیوں نہیں بناتے ہو بھائی؟ تہجد پڑھنے والا بلا حساب بخش دیا جاتا ہے، تہجد پڑھنے والے کی بلا حساب مغفرت کر دی جاتی ہے. تہجد گزار اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے تہجد گزار بندہ. تو آپ تہجد میں کیوں نہیں اٹھ رہے بھائی؟ کیا کام ہے؟ چلے بولیں کیا کام ہے آپ کے پاس؟ رات کو دعوت اسلامی کے 2 گھنٹے مدنی کام کیے، یہی ہے نا. کتنے بجے جماعت ہے؟ 8:15.
نہیں، بات یہ ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی تو ان کو یہ تشویش ہوتی ہے کہ میری فجر میں آگ نہیں کھلے گی تو میں یوں کر لیتا ہوں کہ اپنے جو ہے کام کے معاملات بھی لے کے چلتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فجر کی نماز میری جو کہ ضائع ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے اللہ. تو وہ اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ میں جو ہے اس طریقے سے فجر کی نماز قضا کرنے سے بچ جاؤں گا.
دیکھیں اپنی نماز کی حفاظت کے لیے وہ اہتمام کرنا چاہتا ہے تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا. میں تو وہ تو جب اس سے تو میں آگے بڑھ گیا ہوں، جو آپ نے سوال کیا نا میرے پیارے اسلام، میں تو اسے آگے بڑھ گیا ہوں. ٹھیک ہے، وہ فجر کی جماعت کی اپنی نماز کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے جو مطلب شریعت کے دائرے میں رہ کر اقدام آتے ہیں اس کو کرنا چاہیے، اور نماز تو ضائع نہیں کرنی چاہیے، نہ قضا ہو نہ جماعت، واجب ہونے کی صورت میں جماعت بھی نہیں چھٹنی چاہیے. عبادت، ریاضت، قرآن کی تلاوت، نماز، اشراق، چاشت، اوابین، اور ماشاءاللہ تہجد کی نماز، اور دعا، گھر میں برکت، گھر میں رونق، گھر والوں کو اٹھایا، پریشانیوں سے نجات اللہ نے چاہا تو عبادت کی لذت الگ، دکھ سے نجات اللہ نے چاہا تو الگ، رزق میں برکت الگ. اللہ تبارک و تعالی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. ہے کوئی تہجد پڑھنے والا؟ نہیں، نیت کرے کوئی؟ کون؟ آج اے آج تہجد یا غوث پاک. پچھلا جو ہمارا تربیتی اجتماع تھا اس میں تو اسلام میں نیت کر گئے تھے کہ ہم اپنی مسجد میں جماعت سے تہجد کی نماز کریں گے. اب آپ کا تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرو گے. شروع ہو گئی ہے, وہ تو ہدف لے کر گئے تھے کہ ہم انشاءاللہ جماعت کرائیں گے اپنے علاقوں میں تہجد کی. اب پتہ نہیں آپ کا کیا ذہن ہے. یقین مانے آپ کے یہاں اتنی برکت آئے گی, اتنی گلی میں محلوں میں گھروں میں اللہ نے چاہ تو برکت آئے گی. عبادت ہوگی, تلاوت ہوگی, اللہ کے نیک بندے آپ کے محلے اور علاقوں میں رہیں گے انشاءاللہ. خوب 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 سنتوں کی مدنی بہاریں ہوں گی. فجر کے جماعت میں, فجر کی جماعت میں آپ کے نماز ہی بڑھ جائیں گے جب آپ صدائے مدینہ لگائیں گے. تو
نماز کو سیکھنے کے لیے آیا تھا انشاءاللہ عزوجل, مسجدوں کو خوب انشاءاللہ عزوجل اللہ کے کرم سے آباد کریں گے انشاءاللہ.
نہیں یہ نماز کو اچھی توجہ دلائی. آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جس کو شاید صحیح نماز پڑھنے نہیں آتی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا یار آپ کا پورا کابینہ کو نماز کورس شروع کروا دے
انشاءاللہ.
ماشاءاللہ. چلیں کوئی اور آپ کو ذہن میں سوال آتے تو کر لیں.
عرض یہ کہ محبت مرشد کیسے بڑھے, اس کا نسخہ بتا دیجئے.
محبت مرشد بنانے کے لیے کردار مرشد پر عمل کریں گے تو محبت مرشد بڑھ جائے گی.
اور یہ آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ اس جملے سے کسی کا دل دکھ گیا تو یہ کہاں کہاں اس کو سوچیں.
جہاں جہاں تک سوچ سکتے ہیں سوچتے رہیں.
اس طرح تو جینا مشکل ہو جائے گا.
جینا آسان ہو جائے گا, مزہ آ جائے گا, کر کے دیکھیں.
سوچ سوچ کے تھک گیا ابھی تک. میں نے صبح سے سوچ رہا ہوں کہ کہاں کہاں میں نے کیا تو سوچ سوچ کے تھک گیا.
یہ تھکتے نہیں ہیں, یہ فریش ہو جائیں گے. آپ یہ ایک دن یہ بھی سوچ ختم ہو جائے گی کہ سوچ سوچ کے تھک گیا ہوں.
اس کے بعد یہ کہ ابھی آپ نے ہمارے نگرانوں کو جو ہدف دیا اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے.
ان کے ساتھ تعاون
کتنا
جتنا یہ چاہیں
انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خان.